أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم بس اسرار حج اور فلسفہ مناسک حج میں بیان ہوا تھا کہ ہر حکم اور ہر مرحلہ حج کا ایک خاص مقصد اور حکمت رکھتا ہے، جیسا کہ ہر مرحلے کے لیے ایک حکم موجود ہے اور ہر مرحلے کا ایک ادب ہے اپنا معین و خاص، اسی طرح ہر مرحلے اور ہر قدم کے لیے ایک خاص مقصد اور فلسفہ بھی ہے۔ یہ مقصدیت حج کے اندر و مناسک حج میں باعث بنتی ہے کہ انسان معرفت پیدا کرے، وہ بغیر معرفت کے اعمال حج و مناسک حج اس طرح سے اپنا اثر انسان پر انجام نہیں دیتے جس طرح معرفت کے ساتھ انسان ان سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ لہذا سیرت معصومین علیہ السلام میں بھی ہے کہ جب بھی احکام حج و مناسک حج بیان فرماتے، ساتھ ہی آداب حج و اسرار حج و مقاصد بھی ذکر فرماتے۔ معروف حدیث ہے ایک امام چہارم حضرت سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محدث نوری نے اپنی کتاب مستمسک میں اسے نقل کیا ہے، اور وہاں سے پھر دوسرے بزرگان نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ معروف ہے بنام حدیث شبلی، شبلی امام علیہ السلام کے صحابہ میں سے اور شاگردوں میں سے ہیں۔ حج کر کے شبلی جب زیارت امام کے لیے گئے اور جا کر عرض کی محضر امام میں اور خدمت امام میں کہ میں حج سے مشرف ہو کر آیا ہوں، تو امام علیہ السلام نے شبلی سے تین باب پوچھے، دریافت کیے۔ پہلے مرحلے پر پوچھا کہ احکام و مناسک کیا، یا یہ مناسک تم نے انجام دیے ہیں یا نہیں، یعنی گھر سے نکلے ہو، پھر میقات پہ پہنچے ہو یا نہیں۔ اس مرحلے میں شبلی نے سب ہاں میں جواب دیا، مثبت جواب دیا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا آیا میقات پہ گئے ہو یا نہیں، کہا گیا ہوں، احرام باندھا ہے یا نہیں، احرام باندھا ہے، غسل احرام کیا ہے یا نہیں، غسل احرام کیا ہے، نیت کی ہے یا نہیں، جواب دیتے رہے شبلی کہ میں نے یہ سب کچھ انجام دیا ہے، اور آخر تک پھر عمرہ کے احمال و حج کے و وقوف و قربانی و منا اور آخر تک امام علیہ السلام نے جو کچھ مناسک و احکام کے متعلق پوچھا وہ سب درست تھا۔ یعنی شبلی کے مناسک میں امام علیہ السلام نے کوئی اشکال نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا کہ یہ تم نے غلط انجام دیا ہے یا صحیح انجام نہیں دیا، یا تم سے کوئی ایسا مرحلہ چھوٹ گیا ہے مناسک میں سے، اعمال میں سے۔ اس کے مناسک کی بھرپور تائید فرمائی۔ پھر امام علیہ السلام نے ان سے آداب حج کے بارے میں پوچھا کہ جب تم میقات پہ پہنچے تو یہ عمل بجا لائی یا نہیں، تو وہاں پر شبلی نے اظہار کیا کہ نہ یہ میں نہیں بجا لا سکا، یہ نہیں کیا، آداب نہیں مراد کیے میں نے. اور آداب کے بعد خصوصیت کے ساتھ امام علیہ السلام نے جب بعض اسرار حج کی طرف اشارہ فرمایا تو شبلی نے کاملاً وہاں پر اظہار کیا کہ میں اصلاً ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں تھا، ملتفت نہیں تھا میں ان مسائل کی طرف جو آپ ابھی پوچھ رہے ہیں. جب امام علیہ السلام، مفصل حدیث ہے اور ظاہراً میں نے جیسا کہ دیکھا ہے یہ قاضی صاحب محترم نے جو ایک کتاب چاہ حج کے بارے میں، ظاہراً قاضی صاحب کی تالیف ہے، اس میں اس حدیث کا ترجمہ موجود ہے، حدیث شبلی کا پڑھا ہوا ہے آپ. آخر میں امام علیہ السلام نے جب وہ دیکھا کہ اس نے مقاصد حج و اسرار حج و فلسفہ حج کی طرف توجہ نہیں کی، تو آخر میں امام علیہ السلام نے اسے تأسف کے طور پر فرمایا کہ اے شبلی، ما حججتا ما طفتا و ما سعیتا و ما وقفتا، یعنی نہ تو نے حج کیا ہے، نہ تو نے سعی کی ہے، نہ تو نے طواف کیا ہے، نہ تو نے وقوف کیا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. بھائی کہ ظاہر عمل بہت اچھا تھا اس کا، مناسک سب انجام دیے انہوں نے، لیکن چونکہ مناسک انجام دیتے وقت اس فلسفے کی طرف متوجہ نہیں تھے شبلی، اس وجہ سے امام نے کہا کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. یعنی امام علیہ السلام کے جملات سے اس طرح سے لگتا ہے کہ گویا شبلی اصلا گیا نہیں ہے، حج پہ گیا ہی نہیں ہے. افسوس ہوا بہت شبلی کو اور امام علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب مجھے بیان فرمائیے کہ میں کس طرح تلافی کروں اپنی اس تقصیر کی اور قصور کی جو مجھ سے سرزد ہوا ہے. چونکہ ایک عام تأثر تصور یہ پایا جاتا ہے کفارات کا، یعنی گویا دو آپشن ہیں ہمارے پاس اول سے، ایک یہ ہے کہ ہم یا وہ عمل انجام دے دیں، اگر عمل انجام نہیں ہے تو کفارہ دے دیں گے. مثلا فرض کر لیں کہ سایہ دار بس میں بیٹھنا ہے، کفارہ دے دیں گے. یا یہ ہے کہ بغیر چھت کی بس میں مثلا سفر کریں، وہ عموماً پہلے قدم پر ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کفارہ دے دیں گے. سفر اے سی بس میں کرنا ہے، ایئر کنڈیشن بس میں، کفارہ دے دیں گے ایک بکرا. یعنی کفارہ کو گویا اپنے عمل کے نقصان کی تلافی سمجھتے ہیں کہ اس سے حساب برابر ہو جاتا ہے. ہرگز کفارات سے حساب برابر نہیں ہوتا. یعنی کفارہ جس چیز کا ادا کریں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہم سے چھوٹا ہے وہ تلافی ہو گئی ہے، وہ حاصل ہو گیا ہمیں، ہرگز حاصل نہیں ہوتا. گویا شبلی کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ میں ان نکات کی طرف متوجہ نہیں تھا جو امام ابھی بیان فرما رہے ہیں، تو اب میں پوچھتا ہوں کہ میں کس طرح تلافی کروں اس کی. تو امام ایک کفارہ بتائیں گے اور میں کفارہ دے کر ایک جانور کاٹ کے تو حساب برابر کر دوں گا. امام علیہ السلام ایک ایسے محل میں شبلی سے یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ سامنے ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ پورا سونے کا بن جائے اور وہ سارا سونا تیری ملکیت ہو اور وہ پورا پہاڑ سونے کا تو راہ خدا میں یا کفارہ کے طور پر ادا کرے، پھر بھی جو کچھ تجھ سے چھوٹ گیا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. تم سمجھتے ہو کہ سونا چاندی یا بکرے کاٹنے سے وہ چیز جو ہاتھ سے نکل گئی ہے وہ ہاتھ آ جاتی ہے؟ ممکن نہیں. اس پر پھر انہوں نے ندامت کا اظہار کیا، پشیمان ہوئے اور امام علیہ السلام سے دعا کروائی کہ میں اگلے سال تک زندہ رہوں اور اس طرح حج کروں جس طرح آپ نے چاہا ہے، جس طرح آپ نے ابھی رہنمائی کی ہے. لہذا دوسرے سال شبلی موسم حج میں مشرف ہوئے اور اس طرح سے ان آداب و اسرار کے ساتھ حج بجا لائے جس طرح امام علیہ السلام نے ہدایت و رہنمائی فرمائی تھی. لیکن ہوا یہ ہے کہ یعنی ہماری دین شناس یا جن لوگوں سے ہم دین عکس کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے الگ الگ کر دیا ہے ان مطالب کو آپس میں. قرآن مجید میں یکجا ہیں ساری چیزیں، یعنی حکم کسی عبادت کا، ادب اس عبادت کا اور فلسفہ اس عبادت کا ایک ہی جگہ بیان کیا گیا ہے. مثلا حکم روزہ، ادب روزہ اور فلسفہ روزہ وہاں بیان ہوا ہے، حکم نماز، ادب نماز اور فلسفہ نماز یکجا ذکر ہوا ہے، لیکن دین شناسی کے مرحلے میں، دین فہمی کے مرحلے میں اس کو الگ الگ کر دیا گیا، یعنی احکام الگ سمجھے جاتے ہیں، آداب جدا گانہ باز کی جاتی ہے اور اسرار کے بارے میں کم توجہ کی جاتی ہے، اور ہم بھی صرف احکام مشاہدہ کر کے ان پر اکتفا کر کے دل کو راضی کر لیتے ہیں کہ ہم نے حق کے مطلب ادا کر دیا ہے۔ یعنی اب شبلی کی جگہ ہم اپنے آپ کو رکھیں کہ ظاہری طور پر مناسک کے لحاظ سے، احکام کے لحاظ سے ایک صحیح حج انجام دیں ہم، 100% صحیح حج، اور اس 100% صحیح حج کو آئمہ خدا کی خدمت میں لے جائیں کہ یہ حج ہم نے انجام دیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ وہی جملات جو شبلی کو بیان فرمائے تھے، علیکم السلام، ما حجاج تھا، ما وقف تھا، ما توف تھا، اصل تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اصل تم گئے نہیں ہو حج پر، اس لیے کہ اگر واقعا حج کیا ہے تو حج کے آثار نمایاں ہونے چاہیے تمہاری زندگیوں پر، تمہارے اوپر وہ آثار نظر نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے۔ لہذا ضروری ہے، یعنی جتنا اہتمام مناسک کے سیکھنے میں ہے اس سے کہیں زیادہ اہتمام ہمیں فلسفہ حج اور مقصد حج کے بارے میں کرنا چاہیے، تاکہ یہ ساری زحمتیں اور یہ ساری محنت اور ساری مشقت اور سب کچھ اپنے نتیجے کو پہنچے، ورنہ سب کچھ ہو بھی جائے گا، تھکاوٹ بھی ہو جائے گی، جس طرح امیر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بعض لوگوں کو روزے سے فقط فاقہ نصیب ہوتا ہے، انسان بھوک بھی کاٹتا ہے، زحمت بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، آخر کار نصیب صرف فاقہ ہوا، تو ایسا نہ ہو کہ حج میں بھی فقط تھکاوٹ نصیب ہو، آخر کار چکنا چور گھروں میں پہنچیں، رگیں پھولی ہوئیں اور مثلاً اور عوارض جسمانی، بیمار، گلے خراب، بخار، اور حج کا جو اثر ہے مترتب ہونا چاہیے وہ نہ ہو، خدا نہ خواستہ۔ لہذا انتہائی اہتمام کی ضرورت ہے، شدت کے ساتھ اہتمام کی ضرورت ہے مقصد حج کی طرف، ہر مرحلے کو۔ ان مراحل حج میں سے ایک اہم مرحلہ حاجی کا میقات پہ پہنچنا ہے، یعنی گھر سے نکلنا بھی سفر حج ہی ہے، لیکن اس ہجرت میں، ہجرت اللہ میں، چونکہ ہجرت اللہ ہے، یہ خدا کی طرف خروج کیا ہے، مکہ کی طرف جو آئے ہیں، یہ ایک ظاہری تمثیلی کام ہم نے یہ کیا ہے کہ مکہ کی طرف اور بیت اللہ کی طرف آئے ہیں، یعنی بیت کی طرف آئے ہیں ہم، ظاہری طور پر، حقیقی طور پر صاحب بیت کی طرف نکلے ہیں ہم، ظاہراً سمبولک طور پر ہم بیت کی طرف آئے ہیں لیکن حقیقتاً صاحب بیت کے تلاش میں ہیں۔ بقول شیخ بھائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ مقصود در حقیقت ذات خدا ہے اور باقی کعبہ و بت خانہ سب بہانہ ہے، حقیقت میں ہمیں قرب صاحب بیت چاہیے، صاحب بیت، ورنہ بیت کی قربت حاصل ہو بھی جائے اور صاحب بیت راضی نہ ہو ہم سے، اور صاحب بیت کی اس قربت نہ ہو۔ ایک کلچر پاکستان میں ہے کہ لوگوں نے اپنے ڈیرے بنائے ہوتے ہیں، پنجاب میں یا دوسرے علاقوں میں بھی، سندھ میں وہ انہوں نے حجرہ بنایا ہوتا ہے، حجرہ سندھ میں ایک خاص کلچر ہے مہمانوں کے لیے، بالکل ایک الگ سے گھر کے جوار میں، پنجاب میں ڈیرہ ہوتا ہے یا کسی اور علاقے میں کوئی اور، اس طرح سے لوگوں کو لے آتے ہیں۔ اب جس سے ملنے گئے ہیں، خان صاحب سے، شاہ صاحب سے، سردار صاحب سے، چودھری صاحب سے، وہ خود نہیں ہیں یا آتے ہی نہیں ہیں اصلاً، لیکن ہمیں ڈیرے پہ رکھا ہوا ہے اپنے، اور آپ صبح شام وہاں پر کھا پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں صبح سے، لیکن جس سے ملنے گئے تھے وہ ملاقات نہیں کرتا۔ جب ہم واپس آئیں تو یہاں ناراض ہو کے انسان آتا ہے، ناراضگی کی حالت میں آتا ہے کہ میں اتنی مدت ان کے ڈیرے پہ پڑا رہا، وہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے وقت نہیں دیا، حالانکہ میرا کام تو ڈیرے پہ نہیں گیا تھا، میں تو انہیں مل نہیں گیا تھا، تو جب وہ خود نہیں ملتے تو ڈیرے پہ مہینہ رکھیں مجھے، میرا کیا فائدہ وہاں پر، صرف کھانے پینے تو نہیں گیا تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم بیت کے چکر کاٹ کے چلے جائیں لیکن صاحب بیت کا دیدار ہی نہ ہو سکے، اور صاحب بیت کا اصلا جلوہ ہی نہ دیکھ سکیں، صاحب بیت کی طرف اصلا توجہ ہی نہ ہو، ساری توجہ بیت کی طرف ملتفت ہو جائے، یعنی بیت کے قریب سے قریب دار ہو جائیں، اتنے قریب کے مس ہو جائیں اس کے ساتھ، لیکن صاحب بیت کی طرف توجہ نہ رہے۔ اصلی ہر سفر یا ہجرت خدا کی ذات کی جانب ہے، اللہ کی طرف ہے یہ ہجرت۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، اب مہاجر الی اللہ ہیں، ہجرت یعنی آپ نے بیت چھوڑ دیا، آپ نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنی زندگی چھوڑ دی، اپنی انانیت چھوڑ دی، اپنی منیت چھوڑ دی، اپنا جو کچھ بنا بنایا ہوا تھا وہ سب ترک کر کے فقط خدا کی طرف نکلے ہیں۔ اب ہم اس خدا کی طرف نکلنے میں پہلا مرحلہ میقات الہی پر پہنچنا ہے، یعنی نہ بے ادبوں کی طرح جائیں اور نہ بے ادبی سے کسی کو وہاں داخل ہونے دیا جاتا ہے، اگرچہ کعبے تک بے ادبی کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں لوگ، لیکن صاحب کعبہ کی طرف بے ادبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں جاتا، اصل کوئی بے ادب وہاں جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہا گیا کہ کعبہ بھی ادب سے جو آداب ہیں کعبہ کی طرف جانے کے، لیکن صاحب بیت کی طرف جانے کے لیے تو یقیناً آداب ہیں، بے ادب کو وہاں نہیں داخل ہونے دیا گیا، چونکہ بے ادب ایسا محروم انسان ہے مولانا روم کے بقول کے، جو خود کو بھی تباہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی تباہ کرتا ہے۔ بے ادب، یہ دنیا ساری بے ادبوں نے خراب کی ہوئی ہے۔ جو مشکل آپ دیکھتے ہیں، جو مشکل مسئلہ دیکھتے ہیں، یہ در حقیقت اس کے پیچھے کسی بے ادب کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مولانا روم کے بقول کے، از خدا خواہم توفیق ادب، مجھے خدا سے ادب کی توفیق چاہیے، دعا مانگتے ہیں کہ خدایا مجھے ادب عطا کر۔ چونکہ بسا اوقات جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ان دعاؤں میں جو ذہین لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ خدا کے پاس خزانے ہیں نعمتوں کے، ہر چیز کے خزانے ہیں فیض کے، کچھ لوگ وہاں جا کر وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ اور پوڑیا اور یہ چیزیں مانگتے ہیں، یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ دے دیں، تھیلی بھر کے لے آتے ہیں، پھر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑی شاپنگ کی۔ یہ نہیں ہے ہنر مندی، یہ نہیں ہے ہنر، یہ ہے کہ آپ خدا کے خزانے کی چابی مانگ لیں خدا سے، نہ کہ خدا کے خزانے سے کہیں گے یہ بھی اٹھا کے دے دیں، یہ بھی دے دیں، وہ بیگ بھر کے دے دیں گے، لیکن کیا لیا آپ نے؟ ہنر یہ ہے کہ آپ خدا سے چابی لے لیں۔ خدا نے فرمایا کہ میرے پاس دونوں ہیں، ان من شیئن الا عندنا خزائنہ، ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے، اور پھر دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ وہ عندہ مفاتیح الغیب، انہی خزانوں کی چابیاں بھی ہیں ہمارے پاس، اگر تمہیں لینا ہے وہ ان خزانوں سے لو۔ اور بہترین لوگ وہ ہیں جو خزانوں کی چابیاں مانگ لیتے ہیں، اور جس کے پاس چابی آ جائے پھر جو لینا ہے اسے وہاں سے لے لے، چابیاں مانگے۔ اس لیے مولانا روم ان تیز لوگوں میں سے ہیں جو بجائے وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ اور پوڑیاں مانگنے کے، انہوں نے چابی مانگ لی خدا سے، چابی دے دیں ہم خود دیکھ لیں گے جو چاہیے ہمیں۔ ادب خزانہ خدا کی چابی ہے، وہ کلید ہے، مفتاح ہے۔ از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از لطف رب۔ میں خدا سے توفیق ادب مانگتا ہوں، چونکہ جو بے ادب ہے وہ در حقیقت لطف خدا سے محروم ہے، رحمت خدا سے محروم ہوتا ہے بے ادب انسان۔ بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش بر ہمیں آفاق زد۔ بے ادب انسان نہ صرف اپنے ساتھ برائی کرتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں جو آگ لگاتا ہے یہ انسانی بے ادب لگاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں بش بے ادب ترین انسان اس روئے زمین پر اس وقت تک جارج بش ہے، اور پوری دنیا کو آگ میں اس نے جھونکا ہوا ہے، مسلمان و غیر مسلمان سب اس کی جلائی ہوئی آگ میں۔ اب یہ بہت بڑا بے ادب ہے، اب چھوٹے چھوٹے بے ادب آئیں نچلی سطح پر، سیاسی بے ادب سیاسی سطح پر ہیں، حکومتی سطح پر ہیں، اور کرتے کرتے بہت کلوز ایک ماحول میں آ جائیں، مثلاً ایک خاندان میں، ایک سفر میں، ایک کاروان میں، جتنے کوئی بے ادب لوگ ہوں گے در حقیقت اپنی بھی محرومیت کا سبب ہیں اور دوسروں کی بھی محرومیت کا سبب ہیں۔ بس آداب کو ساکت نہیں کرنا کسی جگہ پر بھی، آداب در حقیقت چابیاں ہیں خزانوں کی، اگر خدا کی طرف آئے ہیں یہ سفر کیا ہے تو اب آداب بھی اس کے ہاں بجا لائیں۔ اس کے پہلا ادب یہ ہے کہ میقات پہ جائیں، خود میقات پہ جانا حکم بھی ہے، میقات پہ جانا ادب بھی ہے، اور میقات پہ جانے کا ایک سر بھی ہے، ایک راز بھی ہے، اور ایک فلسفہ بھی ہے۔ جیسا کل عرض کیا تھا کہ میقات یعنی وعدہ گاہ، میقات کا معنی ہاں یعنی ایسی جگہ یا ایسا زمانہ جس میں ملاقات کا وقت تعین کیا گیا. میقات زمانی بھی ہے اور میقات مکانی ہے. اگر ایک زمانہ مثلا آپ فلاں دن شب جمعہ ملیں گے آپس میں تو شب جمعہ کو میقات کہیں گے آپ, اور اگر کہیں حرم میں ملیں گے تو حرم بھی میقات ہے. ایک زمانی اور ایک مکانی میقات ہے. لیکن اس صورت میں اس کو میقات کہتے ہیں کہ یہ دو ملنے والے, جیسے کل اشارہ کیا تھا کہ یہ دو ملنے والے یہ مرید و مراد ہوں, یہ عاشق و معشوق ہوں, اس وقت یہ میقات ہوتی ہے. وَإِلَّا میقات نہیں کہلاتے. ہر وعدہ گاہ کو میقات نہیں کہتے, ہر وعدہ گاہ کو نہیں کہتے. عبد اور معبود کی وعدہ گاہ کو میقات کہیں گے ہم, کہ جہاں پر معبود وقت دے یا معبود جگہ مقرر کرے کہ یہاں پر او, اس نقطے کو یا اس زمانے کو ہم میقات کہیں گے. قرآن مجید نے میقات انبیاء کے لیے بھی ذکر کی ہے, اولیاء کے لیے ذکر کی ہے, اور خالص ترین عباد خدا کے لیے ذکر کیا کہ میقات سے آیا, کیونکہ یہ وعدہ گاہ خدا ہے. یہ اگر ہمیں صرف مکہ آنا ہوتا, وہ مکہ آنے کے لیے جس طرح سے ایک ایئرپورٹ سے اڑنا ہوتا ہے, ایک ایئرپورٹ پہ آ کے لینڈ کرنا ہوتا ہے, ایک امیگریشن سے نکلنا ہوتا ہے, ایک امیگریشن میں داخل ہونا ہوتا ہے, انٹری لگانی ہوتی ہے, حج صرف ایک ایگزٹ مور اور ایک انٹری مور کا نام نہیں ہے کہ ایک باؤنڈری کراس کرنی ہے ہمیں, ایک جغرافیائی سرحد پار کرنی ہے ہمیں. میقات کسی جغرافیائی سرحد کا نام نہیں ہے, امیگریشن آفس نہیں ہے حج کا میقات, یہاں سے ہم انٹری لگا کر داخل ہوں گے. نہ خیر, میقات یعنی وعدہ گاہ. آپ باؤنڈری جہاں سے بھی کراس کیا آپ نے, سرحد جہاں سے بھی عبور کیا آپ نے, جانا آپ کو وعدہ گاہ میں ہے. آپ توجہ کریں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قانونی یا غیر قانونی کسی ملک کا سفر کرتے ہیں اور جاتے اپنے کسی کام سے ہیں, انہیں صرف باؤنڈری عبور کرنی ہوتی ہے. ابھی مثلا عراق میں ہرج و مرج ہوا, لاکھوں لوگ گئے زیارات کے لیے, لاکھوں لوگ گئے زیارات کے لیے. وہ بقول شاعر کے کہ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے میرے گھر میں رستے بنا لیے. کسی کے خستہ مکان کی دیوار گرتی ہے تو لوگوں کو شارٹ کٹ ہو جاتا ہے, چلو یہ نزدیک راستہ ہے یہاں سے گزر جائیں, اسے گھر تو نہیں ہے نا, اب یہاں سے گزر جاتے ہیں, لوگ رستے بنا لیتے ہیں. خوب ایک سرحد کھلی اور سب دکم پیل میں پہنچ گئے زیارات کے لیے. اگر مقصد زیارت و فلسفہ زیارت کا زیارت بیت اللہ ہو یا زیارت اولیاء اللہ ہو, ابھی مدینے جائیں گے مثلا ہم, یہاں پر بیت خدا کی زیارت ہے, وہاں پر روضہ رسول کی زیارت کریں گے ہم. اب یہ روضہ رسول یا روضہ بقیع کی مثلا زیارت کے لیے جب ہم جائیں گے تو یہ بھی ایک وعدہ گاہ ہے, یہ بھی ایک میقات ہے. یوں نہیں فقط ایک مزار پہ حاضری دینی ہے, قانونی یا غیر قانونی جہاں سے بھی گزر کے ایک باؤنڈری عبور کر کے وہاں تک پہنچنا ہے ہمیں. نہ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ جا رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں. آپ جس کے پاس جا رہے ہیں سارے راستے کھلے ہوئے ہوں, کوئی پکڑ دکڑ نہ ہو, لیکن وہ کہے کہ یہاں کھڑے رہو تو وہاں پر کھڑے رہو. عموماً یہ مرید و مراد کا جو تمثیلی واقعہ بیان کیا جاتا ہے, اسے سمجھایا جاتا ہے, یعنی مطلب عموماً بڑے بزرگ علماء کرام جو مثال دیتے ہیں, وہ لیلا مجنو کی مثال کے ساتھ ایک تمثیلی فرضی واقعہ ہے اس کو, کہ اگر مثلا مجنو کو لیلا کہہ دے کہ یہاں کھڑے رہو ساری رات, تو سارے قافلے گزر جائیں گے, مجنو وہیں پر کھڑا رہے گا, وہ اس وقت وہاں سے حرکت کرے گا جب لیلا کہے گی اس کو کہ یہاں سے ہلو. نہ کہ مجنو دیکھے کہ اب کوئی دیکھ نہیں رہا, رات ہو گئی ہے, کوئی کنٹرول تو ہے نہیں ہے, چلو میں بھی یہاں سے نکل جاؤں. نہ, مجنو کا اجازت نامہ در حقیقت لیلا کے ہاتھ میں ہے, لیکن دوسروں کا نہ, ان سے لیلا سے کوئی رابطہ نہیں ہے, وہ جب بھی دیکھیں راستہ کھلا ہے وہ فوراً نکل جائیں گے. اگر ایک عبد ہے, عبد یعنی جس کا کچھ بھی نہیں ہے, اور معبود جس کا سب کچھ ہے, معبود اگر ایک نقطہ معین کر دے, اگر ایک وقت معین کر دے, مثلا حج, کیوں 9, 10 اور 11 ذی الحج کو ہی حتماً یہ حج ہونا ہے, 9 سے 13 تک سارا مسئلہ تمام کرنا ہے آپ کو، 13 کو واپس آنا ہے، یہ 3-4 تاریخ۔ آپ کہیں کہ ذی الحج میں رش ہوتا ہے تو میں ذیقعدہ میں کر لیتا ہوں، ابھی خلوت ہے، 9-10 کو ہی اگر کرنا ہے تو ہم اس میں، شوال میں اور زیادہ خلوت ہے، مثلا رمضان عمرے کا رش ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جو مہینے ہیں رجب سے بھی پہلے، ربیع ثانی، وہ بالکل ہی خلوت کے مہینے ہوتے ہیں، اس مہینے میں کوئی بھی یہاں نہیں ہوتا۔ وہ اگر حاج ہی کرنا ہے زمانے کے لحاظ سے تو ہم ایک اپنی چھٹیاں دیکھ لیں پہلے کہ کب چھٹیاں ہمیں ہوں گی، آفس سے چھٹیاں ہوں گی، اسکول سے چھٹیاں ہوں گی، بچوں کو چھٹیاں ہوں گی، کب فراغت کے دن ہوں گے، اور انہی فراغت کے دنوں میں احرام باندھ کے حج کرنے آ جائیں ہم۔ نہ، آنکھ نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجارتی سفر نہیں ہے کہ جب بھی آپ چاہیں، مثلا جب بھی آپ چاہیں فوراً سامان اور بیگ باندھ کے نکل آئیں، آپ کے جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، معبود کو دیکھنے کے لیے۔ معبود نے کہا ہوا ہے کہ ان دنوں میں فقط 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک آ سکتے ہو، اس کے بعد اور اس سے پہلے اگر آئے تو وہ حج نہیں کہلائے گا، وہ حج نہیں ہے۔ بس ٹائم مقرر کر دیا معبود نے، اب یہ وقت نہیں بدل سکتا، کوئی بھی کتنی مجبوری ہو بدل سکتے ہیں آپ؟ کتنی مشکلات ہوں، یہ وقت ہی وقت رہے گا۔ اگر نکل گیا سال دیگر، ایک سال انتظار کرو، پھر آئندہ سال انہی دنوں میں آ کر پھر حج کرو۔ اسی طرح حج ایک انوکھی عبادت ہے زمانی اور مکانی لحاظ سے، کوئی عبادت دنیا میں ایک وقت میں بجا انجام نہیں پاتی، کوئی مثلا نماز بھی ایک وقت میں انجام نہیں پائے گی، چونکہ اس وقت مثلا فرض کریں ہمارے یہاں عصر کا وقت ہے تو زمین کے ایک دوسرے سرے پر جا کر دیکھیں، اس وقت صبح کا وقت، اس وقت سحر کا وقت ہوگا وہاں۔ پاکستان میں اس وقت مثلا مغرب کی نماز پڑھ کے وہ عشاء کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، مثلا یہاں پر ابھی مغرب بھی نہیں ہوئی، یا ایک اور نقطے پر ابھی نماز ظہر کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، کسی دوسرے نقطے پر نماز صبح کی تیاریاں ہو رہی ہوں۔ روزہ ایک جگہ دن ہوتا ہے اور ایک جگہ رات، ایک جگہ اول رمضان ہے، ایک جگہ نہیں ہے اول رمضان، وہ مختلف ہیں۔ عید کا دن ایک نہیں ہے، لیلۃ القدر ایک دن نہیں ہے، ہم لیلۃ القدر ہوتے ہیں امریکہ میں، اس وقت دن ہوتا ہے، وہاں لیلہ نہیں ہوتی، اس وقت وہاں پر دن ہوتا ہے، چونکہ بالکل 12 گھنٹے کا فرق ہے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو ہم زمان ایک ہی ٹائم پر، ایٹ اے ٹائم، پوری مخلوق روئے زمین پر ایک ہی وقت میں بجا لیں سوائے حج کے۔ حج تنہا ایسی عبادت ہے جس کو سب نے مل کر ایک وقت میں شروع کرنا ہے، ایک منٹ کی تاخیر بھی جائز نہیں، سب نے۔ گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی مشرق کا ہے، کوئی مغرب کا ہے، کوئی یورپ کا ہے، کوئی ایشیا کا ہے، کوئی لوکل ہے، کوئی مہاجر ہے، جو بھی ہے اس کو شروع ایک ہی وقت میں کرنی ہے، اور ایک ہی زمان اور ایک ہی جگہ پہ شروع کرنی ہے۔ نمازیں سب الگ الگ ہو رہی ہیں، کوئی اپنی نماز کہاں پڑھ رہا ہے، کوئی کہاں پڑھ رہا ہے، روزے اپنے الگ ہیں، ہر عبادت الگ الگ جگہ پر ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جہاں پر ہو وہیں اقامہ کر لو۔ بس یہ دو خصوصیتیں حج میں ہیں کہ زمانہ بھی ایک ہے اور زمین بھی ایک ہے، ایک زمین اور ایک زمانے میں ہونی چاہیے۔ بس معلوم ہوا کہ یہ وحدت زمان اور وحدت زمین، اس کے اندر بھی ایک فلسفہ ہے، اس کو آپ ہلا نہیں سکتے کہ ہم یہاں رش ہے، سارے حاجی یہاں آ گئے ہیں تو ہم اپنا حج کرنے کسی اور ملک میں چلے جائیں، نہ، اسی زمین پر کرنا ہے اور اسی دن کرنا ہے اور اسی وقت انجام دینا ہے آپ کو اپنا حج، اس لیے کہ جس کے لیے آئے ہو اس نے یہ مقرر کیا ہے کہ یہاں پر کرو۔ آپ عبد کو حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی مرضی سے اور اپنی سہولت کے لیے راستے تلاش کرنا شروع کر دیں۔ میقات یعنی وعدہ گاہ، اس سے پہلے کہ خانہ خدا میں آؤ، اس سے پہلے کہ صاحب خانہ کے پاس آؤ، پہلے وعدہ گاہ پہ آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کچھ باتیں ہوں گی، ملاقات، دعوت تو دی تھی آپ کو، گھر سے نکل آئے آپ، گھر چھوڑ کے وعدہ گاہ پہ پہنچو آپ، وہاں کچھ باتیں ہوں گی، وہاں کچھ مسائل ہوں گے، وہاں کچھ کام ہوں گے، وہاں آمادگی ہوگی، وہاں پر تیاری ہوگی۔ ایک تیاری ہم گھر سے کر کے نکلے تھے میقات تک، اور ایک تیاری میقات سے کروائی جائے گی خانہ خدا تک۔ وہ تیاری جو ہم کر کے نکلے وہ صرف میقات کے لیے کافی ہے، اس تیاری سے خانہ خدا تک نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ ہم نے خود کی تھی، اگرچہ کہا اس نے تھا لیکن کی ہم نے خود تھی۔ لیکن اب ہمیں تیار کروایا جائے گا، اب ہم تیار ہوں گے نہیں بلکہ ہمیں تیار کروایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ کس طرح تیاری کرنا ہے۔ میقات قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے واضح طور پر اس کا ذکر سورہ مبارکہ آراف میں فرمایا ہے۔ سورہ آراف میں دو مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میقات کا تذکرہ ہے، ایک آیا 143 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے حضرت موسیٰ کو، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، آیا 142-43 میں، 142 اور 143 میں میقات حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ توجہ کریں میقات ہوتی کیا ہے۔ اب موسیٰ مثلاً پروردگار بلا رہے ہیں کہ موسیٰ میقات پہ آنا ہے، یعنی وعدہ گاہ پہ، وعدہ ہے ہمارا آپ کے ساتھ، وہاں آ جاؤ۔ یہاں یہ سفسطے نہیں چلتے، سفسطہ ایک اصطلاح جان لیں ابھی شاید استعمال اس کا ہو بعد میں بھی، سفسطہ یعنی من گھڑت باتیں، جو پہلے بھی اس دن بھی کہا تھا نا کہ من گھڑت معیار نہ بنائیں، من گھڑت راستے نہ تلاش کریں، جو کچھ حکم خدا ہے اس پر کاربند رہیں، ہم اپنے الگ سے راستے اور معیار اور دلائل نہ گڑیں۔ ہم سفسطے ان من گھڑت باتوں کو کہا جاتا ہے جو کسی حقیقت کے مقابلے میں اظہار کی جاتی ہیں، یعنی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو دبانے کے لیے، اس کو پردہ ڈالنے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے جو من گھڑت باتیں کی جاتی ہیں ان کو سفسطہ کہا جاتا ہے۔ سفسطہ، سفتہ نہ بلکہ سفسطہ، ایک علمی اصطلاح ہے، میں نے استعمال کی ہے جان بوجھ کر، اس سے سروکار ہے۔ چونکہ بہت سارے سفسطہ باز جو ہم کرتے ہیں عام معمول کی زندگی میں، سفسطوں سے بہت کام لیتے ہیں، اب غلط کام کر کے پھر اس کے اوپر پردے ڈال کے اس کو صحیح ثابت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا کہنا یہ تھا کہ عالم اور غیر عالم میں یہی فرق ہے کہ جو غلط کام کر کے اس کو دلائل سے صحیح ثابت کر دے وہ عالم ہوتا ہے، اور جو غلط کام کر کے صحیح ثابت نہ کر سکے وہ عام آدمی ہوتا ہے۔ تو ایسا عالم نہ بنے، یہ اتفاق نہج البلاغہ میں بھی ہے، عمار یاسر امیر المومنین علیہ السلام کے بہت جید صحابی، رسول اللہ کے بہت جید صحابی ہیں عمار یاسر، خود اس سرزمین کے بڑے خاطرات ہیں عمار یاسر کے، اسی مکہ کے اندر عمار یاسر اور ان کے خاندان کی قربانیاں اور جو کچھ، یعنی واقعا ایک تاریخی کردار ہے عمار یاسر کا، ایک اسوہ صبر و استقامت اور ایک عجیب شخصیت ہے عمار یاسر اور ان کا خاندان بھی۔ مغیرہ ایک اور کردار ہے، مغیرہ یہ بھی عجیب اور غریب آدمی ہیں۔ یہ سارے کردار سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کردار پائے جاتے ہیں، آج بھی پائے جاتے ہیں، یعنی آج بھی ہمارے یاسر کے کردار بھی موجود ہیں اور مغیرہ کے کردار بھی موجود ہیں۔ مغیرہ بھی، اب ہمارے یاسر کی شخصیت تو کسی طرح سے کسی حد تک واضح ہے ہم پر، اتنی زیادہ نہ بھی ہو لیکن نام تو کم از کم مانوس ہے، سنا ہوا ہے۔ مغیرہ شاید اتنا مانوس نہیں ہے، لیکن مغیرہ کا کردار بہت عام ہے، اگر تھوڑا سا میں مغیرہ کی وضاحت کروں تو آپ کو بہت نظر آنا شروع ہو جائیں گے، مغیرے بہت نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ بھلے مغیرہ کون آدمی ہے، عمار کی ایک دن مغیرہ کے ساتھ بس ہوگی، یا یوں کہیں کج بس ہی ہوگی، کسی شرعی دینی مسئلے پر عمار نے، حضرت عمار یاسر نے کوئی بات کی، مغیرہ نے پھر الجھ پڑے آپس میں، چونکہ وہ دوسرے تفکر کا حامی تھا، مغیرہ اور عمار یاسر امیر المومنین سے مربوط تھے، تو آپس میں کسی مسئلے پر الجھ پڑے۔ یہ خبر حضرت کو پہنچی، امیر المومنین کو، حضرت نے فرمایا، عمار کو سختی سے منع کیا کہ آپ مغیرہ سے نہیں الجھا کرو، ہرگز آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ مغیرہ سے الجھو، اصلاً اس سے بات، اسے منہ نہیں لگایا کرو، آپ کیوں منہ نہیں لگایا کرو۔ اب مغیرہ بھی بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، عالم، عالم قرآن، عالم تفسیر، عالم حدیث، یعنی واقعا پڑھا لکھا آدمی تھا۔ بعض اوقات ہم جذبات میں لوگوں کے کچھ صفات کو انکار، اصل سرے سے ان کو نل قرار دیتے ہیں، نل قرار دے کر کسی کو مذمت کرنا اچھی بات نہیں ہے، نہ اس کی کوالیفیکیشن کا انکار نہیں کرو، اس کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ بتاؤ کہ یہ خرابیاں اس کے اندر موجود تھیں۔ کوالیفائڈ آدمی تھا مغیرہ، پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ، ایک عالم فاضل، عمار کو حضرت نے منع کیا کہ اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں. کیوں نہیں ہے؟ ساتھ وجہ بیان فرمائی. فرمایا کہ اس لیے کہ مغیرہ نے جو علم حاصل کیا ہے حدیث و تفسیر کا، یہ اس لیے حاصل نہیں کیا کہ دین خدا کو سمجھ کر اس پر عمل کرے، بلکہ مغیرہ نے اپنے گناہوں کی تاویل و توجیہ کے لیے علم دین سیکھا ہے. اپنے گناہوں کی توجیہ اور تاویل کے لیے. ظاہر ہے جو پڑھ لکھ جائے آدمی اپنے گناہ کو عین، مثلا ابھی بعض نماز نہیں پڑھتے حرم میں، ہوٹل میں پڑھنے کو عین واجب ثابت کریں گے. آپ بات کر کے دیکھیں ان سے، ایسے دلائل قرآن و سنت سے آپ کے لیے پیش کریں گے کہ مکے میں جا کے ہوٹل میں نماز پڑھنا واجب عینی ہے. حتیٰ جو حرم میں پڑھتے ہیں ان کو بھی افسوس ہونے لگتا ہے کہ کاش ہم بھی ہوٹل میں پڑھتے کہ اس ثواب سے محروم رہ گئے مثلا. یا جماعت سے نہ پڑھنے کے لیے ایسے دلائل دیں گے کہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے. ایسے دلائل دیں گے کہ جو پڑھ کے آئے ان کا جی چاہتا ہے اعادہ کریں. اتنے محکم قوی دلائل دیتے ہیں. یہ در حقیقت اپنی بے دینی کو چھپانے کے لیے، اپنے گناہوں کی توجیہ اور تاویل کے لیے ہیں. یہ علم علم دین نہیں کہلاتا. یہ علم در حقیقت وہ علم ہے جس سے انسان اپنے گناہوں کو پردہ ڈالتا ہے، چھپاتا ہے. یوں نہ ہو کہ بعض چیزیں ہم جان بوجھ کر سفسطے، سفسطے اسی چیز کا نام ہے، حقیقت کو چھپانے کے لیے جو من گھڑت دلیل بنائی جائے اس کو سفسطہ کہتے ہیں. بعض ہوتے ہیں سفسطہ باز، مغیرہ نما لوگ، مغیرہ صفت لوگ، مغیرہ معاب لوگ، کہ جو من گھڑت سفسطوں کے ذریعے سے حقائق پر پردہ ڈال. وہ صاف واضح ایک حقیقت ہے کہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا اجتماع ہے، اس میں آپ نہ پڑھو ہوٹلوں میں نمازیں، اس میں نہ کرو اپنا الگ تھلگ ڈیڑھ انچ کی مسجد قائم نہ کرو، امت سے ہٹ کر چلنے کی کوشش نہ کرو ان کے ساتھ رہو. اور بزرگوں نے، علماء نے ہمیں حکم دیا ہے، اپنے پیشواؤں نے، اب جیسا وہ کہتے ہیں ایسا عمل کریں. ہم وہاں نمونہ پیش کیا تھا سفسطوں پر عمل نہیں کرنا. اب ممکن ہے سفسطے بنا کر ہم ہزار رائیں نکال دیں کہ فلاں عمل اس طرح سے ہے، فلاں عمل اس طرح سے ہے. میقات یعنی وعدہ گاہ. میقات باؤنڈری کا نام نہیں ہے، سرحد نہیں ہے مکے کی. میقات یعنی وعدہ گاہ. اس وعدہ گاہ پہ پہنچنا ہے. کیوں؟ کہ معبود نے کہا ہے کہ یہاں آؤ. حضرت موسیٰ کے پاس بہت سارے راستے تھے، کہہ سکتے تھے کہ مولا قوم میں کوئی بھی نہیں ہے، ابھی نیا نئی قوم کو وہاں فرعون سے بچا کر لائے ہیں، اب آپ مجھے میقات پر بلا رہے ہیں، میں قوم کو یہاں پر چھوڑ کر آپ کی طرف آ جاؤں، پیچھے ہوگا کیا؟ اور اتفاقاً حضرت موسیٰ کے کھٹکے سارے درست تھے. جب میقات سے واپس لوٹے تو سامری امت کو لے کر جا چکا تھا، ساری امت سامری کے پیچھے لگی ہوئی تھی. لیکن حضرت موسیٰ نے نہ صرف ٹال مٹول نہیں کی، بلکہ ایسی قوم کے امام تھے جو قوم مشہور تھی ٹال مٹول میں. خدا نے انہیں کہا تھا گائے ذبح کرو، ایسی جرا نکالی وہاں سے ایک گائے میں، حالانکہ گائے میں اتنی وجوہات نکلتی نہیں ہیں. یعنی بڑے بڑے فضلاء علماء بھی جمع ہوں تو ایک سادہ سی بات میں اتنی جرا نہیں نکال سکتے. اب یہ وکیل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وکیلوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ ہاں ایک صحیح بات مسلم بات میں بھی جرا نکالنا، کسی نہ کسی طریقے سے شک کا فائدہ نکالنا. مسئلہ وہ ایک وکیل کو بھی لگائیں کہ اس حکم سے جرا نکالیں، وہ اتنی جرا نہیں نکالے گا جتنی بنی اسرائیل نے اس گائے میں نکالی. گائے میں اتنے سوال اٹھتے نہیں ہیں جتنے اٹھائے انہوں نے. ایسی قوم کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی جو ٹال مٹول کی عادی ہو گئی، ٹالنا سار سے کہ یہ نکل جائیے، اتر جائیے، کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے سار سے ٹال جائیے. بار کیا وہ کام کرنا تھا، آخر کار کیا انہوں نے. لیکن نبی اور امت میں بہت فرق تھا. امت ٹال مٹول والی اور نبی اس امت کا، وہ انتہائی باوفا نبی، متعہد نبی. موسیٰ اور امت میں بہت فاصلہ تھا، بہت فرق تھا. موسیٰ علیہ السلام کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا میقات کا. البتہ بعض آیات کو اگر ملا کر وہ ہم دیکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ میقات اجتماعی میقات تھی. یعنی خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ قوم سمیت آئیں، لیکن اس قدر شدت اشتیاق حضرت موسیٰ کے اندر تھا کہ قوم کی آمادگی میں تھوڑی تاخیر تھی. یعنی قوم ابھی آمادہ نہیں تھی میقات جانے کے لیے، لہٰذا موسیٰ تنہا چلے گئے. خداوند نے پوچھا کہ موسیٰ قوم کہاں ہے؟ ہم نے تو کہا تھا کہ قوم کو ساتھ لے کر آؤ. حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ ابھی تیار نہیں ہے اور میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا تھا کہ وہ تیار ہوں، چونکہ کہاں آنا تھا مجھے؟ دیدار کے لیے وعدہ گاہ پر آنا تھا، اور وہ بھی معبود کے وعدہ گاہ پر آنا تھا۔ ایک عبد جب معبود کی وعدہ گاہ ہو تو ایک عبد ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کرتا، وہ منتظر نہیں رہتا کہ یہ ابھی تیار ہے یا تیار نہیں ہے، وہ فوراً میقات پہ جا پہنچتا ہے۔ یہ امتوں کی نفسیات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ کس حد تک وعدوں کی اور عہد کی پابند امتیں ہیں، اور عہد شکن کون سی امتیں ہیں؟ عہد شناس اور عہد شکن۔ عہد شکن قومیں جا بجا اپنا عہد توڑتی ہیں، جا بجا اپنا عہد، قدم قدم پہ اپنا عہد توڑتی ہیں، خدا کا عہد توڑتی ہیں، انبیاء کا عہد توڑتی ہیں، آئمہ کا عہد توڑتی ہیں، لیکن عہد شناس قومیں وہ جان دے دیتی ہیں لیکن اپنا عہد نہیں توڑتی، وہ سب ضرر برداشت کر لی لیکن اپنا عہد ہرگز نہیں توڑنا۔ امت عہد شکن ہے اور نبی عہد شناس ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے۔ یہی مشکل عیناً امیر المومنین علیہ السلام کو درپیش تھی کہ امام عہد شناس ہے اور امت عہد شکن ہے، عہد شکن امام اور عہد شکن امت، اور عہد شناس امام میں کبھی بنتی نہیں ہے آپس میں، کبھی بھی نہیں بنتی ان کی آپس میں، لہذا امیر المومنین کی کبھی نہیں بنی اپنے پیروکاروں کے ساتھ، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، وہ الا وہ چند ایک جو مستثنا ہیں، وہ عہد شناس وہ مستثنا ہیں، اکثریت عہد شکن تھے۔ لہذا ایک موقع پر حضرت نے آ کر یہی الفاظ حضرت موسیٰ کے تھے، اور یہی الفاظ امیر المومنین کے، اور یہی الفاظ حضرت نوح کے ہیں، قرآن نے دو نبیوں سے یہی الفاظ نقل کیے ہیں، حضرت نوح اور حضرت موسیٰ سے نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے یہی جملے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بھی دیکھا کہ جب یہ امت عہد شکن ایک عہد شناس نبی کا ساتھ نہیں دے سکتی، وہاں پر خدا سے چاہا کہ ربنا فافرق بیننا وبین القوم الظالمین، یا فافرق بینی وبین قوم الظالمین، اے پروردگارہ میرے اور اس ظالم امت کے درمیان فاصلہ ڈال دے، ہمیں جدا کر دے ایک دوسرے سے، چونکہ عہد شناس اور عہد شکن کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں۔ اگر کہیں دیکھیں کہ ایک آدمی بظاہر عہد شناس ہے، دوسرا عہد شکن ہے اور باہم ہے، تو یا یہ عہد شناس نہیں ہے، یہ بھی عہد شکن ہے، روپ اس نے عہد شناسوں والا بنایا ہوا ہے، یا وہ جو بدنام ہے عہد شکنی میں وہ حقیقتاً عہد شکن نہیں ہے، بدنام ہو گیا ہے، حقیقتاً عہد شناس ہے، ورنہ دو عہد شناس اور عہد شکن کبھی بھی آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہر ایک شخص کی ایک میقات ہے، ایک ہے میقات فردی و انفرادی ہماری، اور ایک میقات اجتماعی ہے، اور میقات کا مفہوم بہت وسیع ہے، میقات شناس بنے، عہد شناس بنے، وعدہ شناس بنے، تاکہ وعدہ وفا کریں، وعدہ وفا وہ کرتے ہیں جو وعدہ شناس، جو وعدہ شناس ہی نہ ہو وہ وعدہ وفا نہیں کر سکتے، اور جو وعدہ شکن ہو جائیں پھر وہ ایک وعدہ نہیں توڑتے بلکہ ہر وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے ابھی میقات موسیٰ علیہ السلام کیا تھی، تاکہ پھر آئیں ہم دوسری میقاتوں کی طرف۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ کے ساتھ وعدہ کیا اور موسیٰ سے وعدہ لیا، وعدنا یعنی مواعدہ ہے، ہم نے دیا بھی اور لیا بھی، دونوں طرف طرفینی عہد ہے، ہم نے بھی عہد کیا اور موسیٰ نے بھی عہد کیا، عبد و معبود دونوں نے عہد باندھا، 30 راتوں کا عہد باندھا عبد و معبود نے۔ سفسطہ یہاں پر چلانا ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ خوب ساری زمین تو خدا کی ہے، سارے دن تو خدا کے ہیں، جس دن کر دو وہی خدا کا دن ہے، وہ پھر ذی‌الحجہ میں کیوں حج کرتے ہو، سارے مہینے تو خدا کے ہیں، ایام خدا ہیں، جس دن اٹھ کے حج کر لو تمہارا حج ہو جائے، یہ سفسطہ ہے، اگر کوئی یہ بات کرے گا تو یہ سفسطہ ہے۔ جیسے ہر زمانہ خدا کا ہی ہے، لیکن خدا نے جو زمانے مقرر کر دیے ہیں ان مقرر زمانوں میں ہی ہمیں اعمال انجام دینے، اس کے مقابلے میں کوئی سفسطہ استعمال نہیں کرنا۔ تو اس طرح خدا نے جو زمینیں مقرر کر دی ہیں وہ زمینیں بھی مقرر ہیں، متعین ہیں، ان زمینوں کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اپنی میقات الگ بنا لیں، میقات زمانی ہو یا میقات زمینی ہو، ہمیں پہنچنا، ہمارا کام اس میقات پہ وعدہ گاہ پر پہنچنا ہے، نہ میقات کو تبدیل کرنا۔ بنی اسرائیل میں ایک بد خصلت یہ تھی کہ وہ خداوند جو کچھ ان سے عہد لے کر پیمان لے کر انہیں اس بات پر متعہد کرے مثلا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، وہ اس کو بدل دیتے تھے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، یعنی جو بات ہم توافق کرتے طے کرتے وہ تبدیل کر دیتے اس میں۔ مثلا ہم طے کرتے کہ نو ذی الحج سے شروع کرنا ہے، یہ کہتے ہیں نو ذی الحج کو چھٹیاں نہیں ہیں، ہم نو ذی قعدہ کو شروع کریں گے، وہ تبدیل کر دیتے اس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے۔ کیا فرق پڑتا ہے آخر ایک مہینے کا، کیا فرق پڑتا ہے ایک ہفتہ آگے پیچھے، فرق ہی یہ سفسطہ۔ مثلا ہم نے کہا کہ یہ کام کرنا ہے، انہوں نے تبدیل کر دیا۔ مثلا صاف ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، قرآن مجید میں ہے کہ تم اس میں اس قریا میں جاؤ اور اس میں کھاؤ پیو، عیش کرو جا کر ارض مقدسہ میں۔ لیکن ساتھ ادب بھی بتایا، وہ یہ تھا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، کہ دروازے سے داخل ہونا، دروازے سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے داخل نہ ہونا، اور داخل ہوتے ہوئے کیا کہنا، حِطَّةٌ، بنی اسرائیل کو کہا کہ داخل ہوتے ہوئے کیا کہنا، حِطَّةٌ، خوب پھر ہم آپ کے گناہ معاف کر دیں گے۔ فَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ذیل میں فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، لیکن جب پلٹ کے دیکھا تو نہ دروازے سے داخل ہوئے اور نہ وہ جملے زبان پر تھے جو ہم نے کہے تھے۔ اب روایات میں یا تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے انہیں کہا تھا کہو ہتا تون، تو وہ کہنے لگے ہنتا تون، ہنتا گندم کو کہتے ہیں روٹی، یعنی ہم نے کہا کہو ہتا تون، وہ کیا کہتے تھے، ہنتا تون۔ ہم نے کہا دروازے سے جاؤ تو انہوں نے کھڑکیوں سے آنا شروع کر دیا کہ یہاں سے زیادہ ثواب ہوتا ہے مثلا کھڑکیوں سے آنا۔ مثلا ہم یہ توجیہ کریں کہ جب کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو کیا ضرورت ہے مثلا دروازہ گھوم کے آنا پڑتا ہے۔ پہلی دفعہ زیارت بیت اللہ باب شیبہ سے مستحب ہے، رسول اللہ جب بھی آتے تھے تو کہاں سے، پہلی دفعہ جب بھی داخل ہوئے تو باب شیبہ سے، ہے نا، باب شیبہ دیکھا ہوا ہے نا۔ اب فرض کریں ہم یہاں پر ہیں، شارع ابراہیم پر ہیں، ہم ابراہیم خلیل علیہ السلام پر ہیں، باب شیبہ دوسری طرف سے ہم، اب کون چل کے جائے ادھر سے اتنا راؤنڈ لگا کر آئے ہو، یہ دروازہ ہے باب فات تو کھلا ہے، سب سے زیادہ بڑا دروازہ باب فات ہے، باب شیبہ بہت ہی تنگ دروازہ ہے، اب کون ایک تو راؤنڈ لگا کے آئے پھر باب شیبہ سے آئے پھر یہ کرے، کوئی باب فات ہے کھلا ہوا ہے۔ وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، جس راستے سے ہم نے کہا اس سے نہیں آتے، جس در سے ہم کہیں جو اس در سے نہیں جائے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، دروازے سے جو، وہ کہتے تھے آخر جب ایک گنجائش ہے موجود ادھر تو ہم کیوں اس سے استفادہ، جب کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو کیوں حتماً دروازے سے، دروازے سے کھڑکی سے پھلان کے جاؤ، نہ ہم نے جب کہہ دیا وَادْخُلُوا الْبَابَ تو دروازے سے جاؤ بس، چونکہ یا عبد ہو یا نہیں ہو، کس نے بلایا ہے، معبود نے، کس کو، عبد کو۔ عبد کس کو کہتے ہیں جو جرا کرے جواب میں، آپ کس کو کہتے ہیں جو منتظر ہے کہ آپ دستور دے میں جان قربان کروں، آپ حکم دے میں سجدہ کروں، آج تو بیک اشارے آزما بسد دویدن، تیری طرف سے ایک اشارہ ہماری طرف سے سو دفعہ سجدہ ہو رہا اور سر کے بل دوڑنا۔ دو طرح سے یہ شعر حافظ کا پڑھا گیا، آج تو بیک اشارے آزما بسر دویدن بھی ہے اس میں، یعنی تو ایک اشارہ کر ہم سر کے بال دوڑ کر آئیں گے، نہ پہنچ کے ساتھ ہم سر کے بال آئیں گے۔ بعض نے پڑھا ہے کہ آج تو بھائی ایک اشارے آزما بھی سات دویدن، ہم سو دفعہ آئیں گے، تو ایک دفعہ بلا ہم سو دفعہ لبیک کہیں، بس سفسطہ نہیں چلے گا، ورنہ سارے کاموں میں پھر ٹال مٹول اور سارے کاموں میں جرا نکالنے سے نکل آتی ہے، ہر جگہ سے نکل آتی ہے، لیکن نہ کریں، چونکہ فبدل الذین ظلموا، جو بھی تبدیل کرے گا وہ در حقیقت ظالم ہے، قول خدا کو بدلنا نہیں ہے، بدلنا نہیں ہے قول خدا کو۔ یہ بنی اسرائیل میں یہ خصلت تھی، ایک تو جرا کرتے تھے زیادہ کہ آخر اس کا فائدہ ہی کیا ہے، گائے کا گائے نے نقصان کیا کیا ہے، چلتی پھرتی گائے کاٹ دیں ہم خام خام، پھر یہ کہتے تھے اچھا بتاؤ کہ گائے کیسی ہو، گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کی دم کیسی ہو، گائے کا سینگ کیسا ہو، گائے کی عمر کیسی ہو۔ آخر میں کہا کہ ہمیں تو بیل اور گائے میں ہی فرق معلوم نہیں ہوتا، ان البقرہ تشابہ علینا، جب آپ گائے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بیل کا تصور آ جاتا ہے۔ آخر یہاں اتنی باتیں نکلتی ہیں جو نکال رہے ہیں یہ قوم۔ یہ ماجرا قرآن نے عمدن ذکر کیا ہے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ کیا ضرورت تھی اس کی مسلمانوں کی نصاب کی کتاب میں گائے کا ذکر بنی اسرائیل کا، یہی کہنے کے لیے کہ ایک دن یہ کام نہیں، جب ہم کہیں گائے کاٹو اٹھ کے کاٹ دو بس ختم ہوگی بات، یہ نہ کہو کہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں، صاف کہنا چاہتے ہیں. خداوند نے حضرت موسیٰ سے چاہا کہ میقات پر آئیں، آپ میقات پر حاضر ہیں، 30 راتوں کا وعدہ کیا، وہ وعدہ ہے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے اس کو بڑھا کر 10 اور بڑھا دی. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 30 راتیں میقات بڑھ کر کیا ہو گئی 40 راتوں میں. خوب کیوں بڑھا دی؟ اس لیے کہ جس طرح موسیٰ مشتاق ہیں خدا کے، جس طرح موسیٰ شوق خدا رکھتے ہیں، مشتاق خدا ہیں، اس طرح ذات خدا بھی محب موسیٰ ہے. یعنی یہ دنیا کی یک طرفہ رابطہ، یہ دو طرفہ حب ہے، یہ دو طرفہ حب ہے. تم اگر خدا کے ساتھ محبت کرو خدا تم سے محبت کرے گا. یوں تو نہیں ہو سکتا کہ میقات میں بلائے اور فقط موسیٰ محبت رکھے خدا سے اور خدا کو موسیٰ سے محبت نہ ہو. یعنی اصل خدا کا ارادہ نہیں ہوا یہ کہ موسیٰ جلدی 30 دنوں میں چلے جائیں، کار 30 راتوں میں 10 اور بڑھا دو ٹھہر جائیں، موسیٰ 40 رات وہاں پر میقات الہی میں ہے. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، جب میقات الہی پر گئے تو اپنے بعد اپنا جانشین جناب ہارون کو بنا کر گئے. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وقلمہ ربہ، موسیٰ میقات رب پہ جا پہنچے، کیا شروع ہوا؟ کلام، مکالمہ. میقات پہ جانا فقط تولیہ باندھنا، یا کہتے ہیں نا تولیہ ہی باندھنا ہے، یہاں باندھ لیتے ہیں، نہ تولیہ نہیں باندھنا ہے. آپ تو معبود کی ملاقات ہے، وعدہ گاہ ہے، وہاں کوئی منتظر ہے آپ کا، نظر تولیہ باندھنا ہے کہ جہاں بھی باندھ لے. ہاں باؤنڈری کراس نہیں کرنی کہ یہاں بھی باؤنڈری ہے وہاں بھی باؤنڈری ہے وہاں بھی باؤنڈری ہے، نہ وعدہ گاہ ہے، وعدہ گاہ ہے تو وعدہ گاہ پر پہنچنا ہے بس، چونکہ کوئی منتظر ہے وہاں پر ہمارا، کسی نے طلب کیا ہے ہمیں کہ او میں یہاں پر تمہارا ہی انتظار میں ہوں. خب لمیقاتنا، جب موسیٰ ہماری میقات پر آئے، ہماری وعدہ گاہ پر آئے، وقلمہ ربہ، خدا نے وہاں پر موسیٰ سے بات کی. قال رب ارنی انظر الیکا، موسیٰ نے آرزو کی کہ یہ کلام سے بات ذرا آگے بڑھنی چاہیے. کلام تو ہو رہا تھا لیکن وعدہ گاہ پہ عبد و معبود، عبد نے چاہا کہ میں ارنی انظر الیکا، کہ میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں، یعنی شوق موسیٰ دیکھیں، اشتیاق موسیٰ دیکھیں کہ کلام پر راضی نہیں ہوں، آگے ہوں وعدہ گاہ پر، لیکن اب میقات کا نتیجہ نکلنا چاہیے. یہاں بہت ساری باتیں ہیں کہ میں اس کو نہیں چھیڑتا. یہاں پر خداوند نے فرمایا کہ قال لن ترانی، نہ ابھی تو پہنچے ہو، پہنچتے ہی کہہ رہے ہو کہ ارنی انظرو الیکا، سانس تو لو، بیٹھے تو صحیح، ابھی تو پہنچے ہو آپ، ابھی اور بہت سارے کام ہیں، ابھی عبد و معبود تو ملے ابھی آپس میں، ابھی فوراً ہی کہتے ہیں کہ مجھے دیکھنا ہے. ولیکن انظر الی الجبل، فرمایا کہ وہ پہاڑ کو دیکھو، وہی پہاڑ جیسے جو یہ زمانی میقات تھی 30 راتیں، اور تور مکانی میقات تھی، یعنی تور پر ہی جانا تھا، کسی دوسرے پہاڑ پہ نہیں جانا، تور پر ہی جانا ہے. ولیکن انظر الی الجبل، جبل کو دیکھو، فإن استقر مکانہ، میقات پر اب جلوہ ہوگا. کہا کہ پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ مستقر رہا، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا، فسوف ترانی، تو پھر آپ بھی امید رکھو کہ آپ بھی جلوہ خدا دیکھ سکتے ہو. اب شروع ہوتی ہے بات، موسیٰ مشتاق دیدار، اور دیدار کے لیے جلوہ ہوا پہاڑ پر، موسیٰ نے نگاہ کیا پہاڑ کو. فلما تجلا ربہ، پس میقات ہوگی جلوہ گاہ خدا، جس کے لیے آئے ہیں، جس کے بیت میں آئے ہیں، در حقیقت تو صاحب بیت کے لیے آئے ہیں، صاحب بیت کے جلوے سب سے پہلا جلوہ کہاں دیکھو گے؟ میقات پر. اگر میقات پہ متجلی ہوا، میقات پہ جلوہ دیکھا اور وہ جلوہ برداشت کیا، تو پھر آگے حرم میں داخل ہونا قدم رکھنا، پہلا جلوہ میقات پہ ہوگا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، پہاڑ بکھر گیا، ریزہ ریزہ ہوا. وصائق وخر موسى صائقا، موسیٰ مدہوش ہو گئے، مدہوش ہو گئے، نہ کہیں بے ہوش. بے ہوش ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہوش چلی گئی ہے، بے ہوش یعنی ہوش ختم. مدہوش، مدہوشی کہتے ہیں یعنی دہشت زدہ ہو جانا، ایسا خوف جو کسی عظمت کو دیکھ کر، کسی بزرگی کو دیکھ کر انسان پر طاری ہو، اس کو دہشت کہتے ہیں. وحشت میں اور دہشت میں فرق ہے. وحشت ڈرونی چیزوں کو دیکھ کر ہوتی ہے. ایک تیز رفتار گاڑی آتے ہوئے دیکھ کر ہم فوراً ڈر جاتے ہیں، روڈ کے بیچ میں بھاگ جاتے ہیں، کیا ہوا؟ وحشت ہے. یہ دہشت نہیں ہے، یہ وحشت ہے. اگر اونچائی پہ کھڑے ہوئے ہیں گرنے کے خوف سے، یہ وحشت ہے. اگر کوئی جانور دیکھ لیا، سانپ دیکھ لیا اور ڈر گئے، تو یہ وحشت ہے. دہشت کیا ہوتی ہے؟ دہشت کس کو کہتے ہیں؟ دہشت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے سامنے ایک بڑا باعظمت، پرعظمت منظر آ جائے سامنے. اس باعظمت منظر کی عظمت کو دیکھ کر انسان دہشت زدہ ہو جائے، خوف طاری ہو جائے، انسان پر لرزہ طاری ہو جائے، یہ در حقیقت دہشت ہے، یہ دہشت ہے. خوب، ابھی ہم آ جاتے ہیں مثلا کعبہ تک آ گئے. ہے کہ جو پہلی دفعہ کعبہ کو دیکھے، پہلی دفعہ بعض لوگ جب آتے ہیں، پہلی نگاہ جو کعبہ پر پڑتی ہے، اس سے انسان مدہوش ہو جاتا ہے. عظمت کعبہ کی دہشت انسان پر پڑ جاتی ہے، پھر انسان کچھ لمحے کے لیے اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہے. خر موسیٰ صائقا، یہ در حقیقت کعبہ کا جلوہ ہے. ابھی صاحب بیت نے جلوہ نہیں ہے، یہ اس کے بیت کا جلوہ ہے دل پر. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب میقات سے ہو کر آئیں. میقات سے ہو کر مطلب یعنی اس مسجد سے گزر کے آنا نہیں ہے، میقات یعنی وعدہ گاہ، وعدہ گاہ پر کلام کر کے آئیں، وعدہ گاہ پر پہلا جلوہ دیکھ کر آئیں، عظمت کا مزہ چکھ کر آئیں، کچھ سن کر آئیں، کچھ سنا کر آئیں، کچھ کہہ کے آئیں، کچھ عہد و پیمان باندھ کر آئیں. وعدہ میقات یعنی عہد و پیمان کی جگہ. کچھ ہم نے کہنا ہے، کچھ سننا ہے، کچھ قول و قرار مقرر کرنا ہے وہاں پر. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين، جب افاقہ ہوا، اس دہشت سے دہشت برطرف ہوئی، معمول میں آئے موسیٰ، تو اس وقت تسبیح کی، فرمایا کہ میں تبت اليك، تیری پناہ لیتا ہوں، وانا اول المؤمنين، میں اول مومن ہوں. اول مومن نہیں یہ زمانے کے لحاظ سے، یعنی ابھی میں ہوں دوسرا مومن تیسرا مومن، نہ، اول مومن یعنی مومن نمبر ون، مومن نمبر ایک. جس طرح یہ غلط کاموں میں تو ہے نا، نمبر لگائے ہوئے ہیں ہم نے، یہ فلاں نمبر ون ہے مثلا، وہ بھی اسلام میں بھی ہے، مسلمان نمبر ایک. اول المسلمین یعنی مسلمان نمبر ایک، مسلمان نمبر ایک کئی ہو سکتے ہیں. جس طرح مثلا ہو سکتے ہیں ڈاکو، ڈاکوؤں میں عموماً کہتے ہیں نا یہ اس علاقے کا نمبر ایک ڈاکو ہے، نمبر ایک کئی ہو سکتے ہیں، یوں نہیں کہ نمبر ایک فقط ایک ہی ہوتا ہے، کئی لوگ نمبر ایک ہیں، یہ سب نمبر ون ہیں، وہ دوسرے دوسرے درجے کے ہیں. تو یوں نہیں کہ فقط وہاں پر نمبر ہیں، یہاں بھی نمبر ہیں. مسلم نمبر ون، نمبر ایک مسلم بنو، دوسرے نمبر کے مسلمان، دوسرے درجے کے مسلمان نہ بنو، مسلمان ہمیشہ درجہ اول کے بنو. یہ میقات حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. اسی کا پھر اسی سورہ مبارکہ عراف میں ایک اور جگہ بھی تذکرہ ہے، آیا 155 میں، واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلاً لمیقاتنا. ایک میقات دیگر، موسیٰ خود آئے، دیکھا کہ بعد میں کے سامری قوم کو لے کر جا چکا ہے، میقات اول سے واپس لوٹے تو سامری پوری قوم کو لے کر جا چکا ہے. وہ یہ بہت مہم ہے، سامری نے ایک گسالہ بنایا اور وہ گسالہ بولتا تھا. سامری نے قوم سے کہا کہ یہ موسیٰ کا رب ہے، موسیٰ جو پہاڑ پہ گئے ہیں خدا کو ڈھونڈنے، وہ خدا یہ ہے. موسیٰ کو پتہ نہیں میں نے ڈھونڈ لیا ہے. قوم کو کیا چاہیے تھا؟ ایک بولنے والا خدا. ہمیشہ یہ قوموں کی آرزو ہوتی ہے کہ محسوس چیزیں ہوں، ملموس چیزیں ہوں. سامریوں کی دعوتوں پر قومیں زیادہ لبیک کہتی ہیں بجائے موسیٰ کی دعوت پر، انبیاء کی دعوت پر. اور جو قوم اپنے زمانے کے موسیٰ اور سامری میں پہچان کر لے وہ قوم کامیاب ہے. اور اپنے زمانے کے موسیٰ کے ہوتے ہوئے زمانے کے سامری کے پیچھے چلنا یہ تباہی اور بربادی ہے. بہت اہم ہے سامری کے روپ پہچاننا. سامری بھی ایک کردار ہے. سامری یعنی کرتب دکھا کر، سامری یعنی کچھ ایسے انوکھے کام کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لینا دین کے نام پر. سامری کبھی بھی لوگوں کو دین سے دور نہیں کرتا، دین کے نام پر گمراہ راستے دکھاتا ہے. وہ انسان غور کرے کہ ہم کن کے پیچھے جا رہے ہیں، کہ سامریوں کے پیچھے تو نہیں جا رہے. سامری بھی رب کا نام لیتے ہیں لیکن گسالوں کو رب بنا کر، گسالہ پرست بنا دیتے ہیں انسان کو. خدا کے پیچھے جائیں، موسیٰ کے پیچھے جائیں. 70 آدمی دوبارہ پھر حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے لیے، میقات دوم، میقات دیگر. اب 70 آدمی قوم کے بھی ہیں اور موسیٰ بھی ہیں، اور پھر دوبارہ میثاک پر، میقات پر گئے. اور اس میقات پر بھی جا کر پھر جو ماجرا پیش آیا، وہاں تجلی ہوئی، وہ 70 کے 70 ہلاک ہوئے، موسیٰ مدہوش ہوئے. اور وہ ماجرا جو سنا ہوا ہوگا غالباً آپ نے، یہ ایک میقات ہے جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. لیکن مخصوص نہیں ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ، ہر نبی کی ایک میقات ہے اور ہر ولی کی ایک میقات ہے، بلکہ ہر انسان کی ایک میقات ہے. میقاتیں کئی ہیں، صرف ہم میقات شناس بنیں اور میقات الہی پر پہنچنے کا ڈھنگ سیکھیں اور عہد کریں کہ ہم ہر وعدہ گاہ خدا پر پہنچیں گے. ہم یہ عادت بنا لیں اپنی، میقات گریز نہ بنے، یعنی میقاتوں سے بھاگنے والے نہ بنے. ایک چیز جو واضح ملموس ہوتی ہے، بسا اوقات ہم اس میقات الہی کی طرف توجہ نہیں کرتے. ایک میقات روزانہ ہے، یومیہ میقات، 5 وقت کی اذان. یہ اذان بھی در حقیقت میقات الہی ہے. یہ اذان کی صدا یہ میقات الہی ہے. وعدہ گاہ پر عبد کو معبود نے بلایا کہ وقت ہو گیا، تیری اور میری ملاقات کا وقت ہو گیا. اذان کا یہ مطلب ہے، اذان یعنی وقت ہو گیا ہے. ایوہ العبد، معبود تیرا منتظر ہے، معبود تیری انتظار میں ہے. عبد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، جس حالت میں چھوڑ کر فوراً وعدہ گاہ خدا پر پہنچتا ہے. یہ میقات زمانی ہے. اذان اور نماز بھی ایک میقات ہے انسان کے لیے، روزانہ کی میقات. پھر اس کے بعد مسجد میقات خدا ہے، مسجد بھی میقات الہی ہے. اس مسجد میں پہنچ کر بھی میقات خدا پر پہنچنا ہے، میقات الہی پر. یہ میقات مکانی ہے. یہاں سے اندازہ ہوگا کہ عمر بھر میں ہم کتنا میقات شناس رہے ہیں، کتنا میقاتوں کی پرواہ کی ہے ہم نے، زمانی میقات اور مکانی میقات کی. جب خدا کے وعدوں پہ کتنا پہنچے ہیں ہم، وہاں کتنے سفسطے استعمال کیے ہم نے، وہاں کس طرح سے من گھڑت دلیلوں سے میقات الہی کو نظر انداز کیا ہے ہم نے. عادت بن جائے جب انسان کی میقاتوں کو نظر انداز کرنا، پھر اذانیں بھی نظر انداز ہوتی ہیں، مسجدیں بھی نظر انداز ہوتی ہیں، جماعتیں بھی نظر انداز ہوتی ہیں، نمازیں بھی نظر انداز ہوتی ہیں، ہر چیز نظر انداز ہوتی ہے. پھر اس صورت میں وہ میقات، مثلا نماز جمعہ بھی ایک میقات خدا ہے. میقات فردی ہے، میقات اجتماعی. اجتماعی میقات میں پھر ایک ہے میقات جو ایک مخصوص گروہ کے لیے میقات ہے، اور ایک کل امت کی میقات ہے. میقات حج در حقیقت عظیم ترین میقات الہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انفرادی نہیں ہے، گروہی نہیں ہے، بلکہ کل امت کی میقات ہے، تمام امت کی میقات ہے در حقیقت. اس میقات امت پہ پہنچنا امت کے لیے ضروری ہے، یعنی اسی در پہ پہنچے، اسی میقات پہ جا کر حاضر ہو. بس اصل فلسفہ میقات، فقط یوں نہ کہیں کہ فقہا نے لکھ دیا ہے، چونکہ عرض کیا کہ علم فقہ حج کی الف با بتاتا ہے فقط ہمیں، یعنی پہلا کتاب علم فقہ مناسک حج، فقہ کی حج کی پہلی کتاب ہے، وہ حج کی دوسری کتاب بھی ہے، حج کی تیسری کتاب بھی ہے۔ تین کتابیں پڑھیں گے تو ہمیں حج سمجھ میں آئے گا اور حج کرنے کا انداز اور طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اگر وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص اگر میقات کے محاذی بھی احرام باندھ لے تو کوئی یعنی احرام اس کا باطل نہیں ہے، تو یہ کم از کم ہے، کم از کم ایک وہ شخص ہے جس کو اسرار حج سے خبر نہیں ہے۔ لہٰذا میقات کے محاذی بھی اگر احرام باندھ لے تو باؤنڈری کراس کر جاتا ہے، لیکن وعدہ گاہ پر نہیں پہنچا۔ وعدہ گاہ پہ پہنچنا ضروری ہے، اس میں وہاں کوئی منتظر ہے، اس کو وہیں کھڑا کر چھوڑ کر ہم کہیں گے جی ہم تو آپ ادھر کھڑے رہے، ہم تو آپ کے محاذی جگہ سے گزر گئے تھے۔ ابھی عرب میں مثلا جاتے ہیں مومنین باہم زیارت کے لیے، آپ کو ایک آدمی کہے میں مقام ابراہیم کے پیچھے آپ کے انتظار کروں گا، تو آپ مقام اسماعیل کے پیچھے سے گزر کر چلے جائیں، آپ کہیں کہ ہاں آپ ادھر کھڑے رہے، ہم آپ کے محاذی جگہ سے گزر گئے۔ کہیں کہ اگر محاذی سے گزرنا تھا تو مجھے یہاں کیوں منتظر کھڑا کیا، وہ گزر جاتے محاذی جگہ سے گزر جاتے آپ۔ بھلے اگر نہیں پہنچ سکتے، کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، وقت اتنا کم ہے کہ اگر میقات پر جائیں تو اصل عمل چھوٹ جائے گا، وہ معذور لوگوں کے لیے ہے، مضطر لوگوں کے لیے ہے، مجبور لوگوں کے لیے ہے۔ جیسے نماز مجبوروں کی نماز ایک الگ نماز ہے، جن کی ٹانگ ٹوٹی ہو یہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھیں۔ اب بیٹھ کر نماز پڑھنا ذرا زیادہ سہولت ہے، لہٰذا ہم بھی جا کر پہلے ٹانگ توڑوائیں اپنی، ایک آدمی سے کہیں اس کو تھوڑا مار کے توڑ دھو دو، کیوں کہ میں نے بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ وہ بندہ خدا بیٹھ کے پڑھنے کے لیے اتنا اپنے اوپر عذاب، پہلے اپنے آپ کو معذور بناتے ہو پھر معذوروں کے دین پر عمل کرتے ہو۔ خدا نے آپ کو مختار، آپ کو آزاد سمجھ کر آپ کے لیے دین مقرر کیا ہے، معذوروں کے لیے الگ دین بنایا ہے، آپ کے لیے الگ راستہ بنایا، تو اپنے آپ کو جان بوجھ کر معذوروں کے صف میں شامل نہ کرو۔ آپ قدر جانو اس آزادی کی، اس صحت کی، اس سلامتی کی، اور اپنی ٹانگیں جان بوجھ کر نہ توڑو، حاضر ہو جاؤ ہر اس نقطے پر جہاں پر ہم سے کہا گیا کہ حاضر ہو جائیں، پھر دیکھیں اس کے آثار کیا نکلتے ہیں۔ اب پہنچا ہے میقات پر، وعدہ گاہ خدا پر، چونکہ عرض کیا تھا نا کہ عہد شکن، ہم چھوٹے چھوٹے عہد توڑ کر پھر بڑے بڑے عہد بھی توڑتے ہیں۔ ایک عامیانہ مثال ہے نا کہ انڈا چور شتر چور بنتا ہے، انڈا چور شتر چور بنتا ہے، شتر یعنی اونٹ، انڈا چور ایک دن اونٹ چراتا ہے۔ ماجرا یہ ہے کہ مثلا ایک شخص پہلے دن اس نے انڈا چرایا، وہ انڈا چرایا، کسی نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، انڈا ہے خیر اٹھا کے لے گیا، مثلا مرغی اور انڈا دے دے گی۔ گھر میں لے کر آیا تو گھر میں بھی ناشتے کا وقت تھا، ان کو انڈا ہی چاہیے تھا، انہوں نے بھی کہا، پوچھا نہیں کہاں سے لائے، انہوں نے بھی کہا کہ اچھا ہوا ماشاء اللہ، آپ تو دیکھیں یہ کرامت، دیکھیں اس کو خدا کی کرامت بات سمجھتے ہیں کہ دیکھیں عین ناشتے کے وقت ہم انڈے کے انتظار میں بیٹھے تھے، عین انڈا پہنچایا، واہ واہ واہ، دیکھیں نا خدا کی کرامتیں، معجزہ۔ مثلا چور انڈا لے آیا، اس کو کہتے ہیں کرامت ہو گئی، وہ پہلے اسے پوچھے تو یہ لائے کہاں سے ہو، یہ چرا کے لائے ہو، خرید کے لائے ہو، کہاں سے لائے ہو، جو آ جائے کرامت ہے نا۔ وہ خوش ہوئے، اس کو بھی اور زیادہ حوصلہ افزائی ہو اس کی، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈا چرانا کوئی اتنی بری بات
نہیں،
دوسرے دن دو انڈے چرا کر لیا، ظاہر ہے ڈبل شاباش ملی اس کو۔ جب اس نے دیکھا کہ انڈا چرانے پر اتنی شاباش ملتی ہے تو اگر میں مرغی چرا کر لے ہوں تو اور زیادہ، اور وہی ہوا، جب مرغی لے آیا تو وہ اور زیادہ خوش ہوئے، اور اس طرح کرتے کرتے اس کو عادت پڑ گئی۔ عادتیں یہاں سے بنتی ہیں، بہت ساری عادتیں ہیں ہم میں، اتنی عادتیں ہیں کہ اگر آپ خلوت میں بیٹھ کر ایک دن لسٹ بنائیں اپنی، ایک دن جائیں حرم میں شور شرابہ نہ کریں، کاغذ قلم ساتھ لے جائیں، ایک کونے میں مسجد کے بیٹھ کر اپنی عادتوں کی فہرست بنائیں، فہرست بنائیں کہ میرے اندر کتنی عادتیں ہیں، عادتیں ہیں نا بعض، مثلا اونچا بولنا ایک عادت ہے، عادتیں وہ ہوتی ہیں جن کی طرف ہم متوجہ، چونکہ اگر وہ متوجہ ہو جائیں تو پھر عادت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے جب بھی بولیں گے اونچا بولیں گے، وہ بھی ایک عادت ہے۔ اس قسم کی عادتیں بہت ساری ہیں، یعنی فراوان ہیں، شاید ان کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ جائے اگر اپنی عادتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں۔ حرم میں جا کر اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کیا ہیں. آئینہ ہے حرم, وہاں پر اپنے آپ کو سمجھیں. عادتیں بنتی کیسے ہیں؟ عادتیں بنتی ہیں اس طرح سے کہ ایک دن ایک کام کیا, پھر اس کو تکرار. جیسے سگریٹ پینے کی عادت ہے, اگر خدا نخواستہ ہو کسی کو سگریٹ نوشی کی عادت تو یہ کیسے پڑ گئی ان کو؟ یوں تو نہیں کہ جس دن سے پیدا ہوئے تھے ماں کے شکم سے اسموکر پیدا ہوئے تھے, نا یہ بنائی عادت انہوں نے. کیسے ہوا؟ ایک دن ایک کش لگایا, پھر دوسرے دن دوسرا لگایا, پھر تیسرے دن, تکرار کرتے کرتے آج وہ بڑا اسموکر ہے. آج ناک سے بھی دھواں نکالتا ہے, کان سے بھی دھواں نکالتا ہے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے دھواں نکالتا ہے. یہ وہ اتنا بڑا ماہر اسموکر بن گیا ہے, یہ عادت بن گئی آج اس کی. یہ عادتیں بنتی ہیں اس طرح سے. اس طرح ایک عادت ہم نے بن جاتی ہے عہد شکنی کی, عہد شکن بن جاتے ہیں. عادت ہے عہد توڑنا, وہ کہاں سے بنتی ہے یہ عادت؟ ایک ایک عہد توڑ کے, آج ایک عہد توڑا, کل دوسرا عہد توڑا, پرسوں تیسرا عہد توڑا, اس نے اگلے دن ایک اور عہد توڑا, وہ کرتے کرتے عہد توڑنا ہماری عادت بن جاتی ہے. اور جس کی عادت ہو جائے عہد توڑنا, وہ پھر یہ نہیں دیکھنا یہ عہد کس کا ہے. وہ ایک دن آ کر خدا کا عہد توڑ دیتا ہے. جیسے وہ انڈا چور ایک دن اونٹ بھی اس نے چرا لیا. وہ کیوں؟ انڈا چور ایک دن شتر چور بنتا ہے. وہ عادت نہ ڈالیں اپنے آپ کو عہد شکنی کی. اگر ایک عہد ٹوٹا ہے ندامت ہو اس پر. معمولی سا بھی اگر عہد ہے, آپس کا ہے, ایک دوست کے ساتھ ایک ساتھی کے ساتھ عہد کیا تھا, کتنا ہی نقصان ہوتا ہے اپنا عہد نبھائیں, نہ توڑیں اپنے عہد کو. کوئی فرق نہیں پڑے گا, خیر ہے کل مل لیں گے نا, ٹھیک ہے کل مل لیں گے, اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک اثر ہو جائے گا کیا, کہ آپ کے اندر عہد شکنی کا ایک قدم اٹھ گیا ہے. آپ نے عہد شکنی کی طرف ایک قدم اٹھا لیا, کل اگر ایک اور اٹھایا تو یہ تقویت ہو جائے گی اس کی, اور عہد شکن بن جاؤ گے, اللہ کے عہد توڑنا شروع کر دو گے. عہد نہیں توڑنا کبھی خدا. میقات وعدہ خدا ہے, عہد توڑنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے ہم. یہ پتہ چلے گا, چونکہ اذان ہوئی بیٹھے رہے, نماز ہو رہی ہے بیٹھے رہے, فلاں ہوا, وہ کتنے عہد توڑے ہم نے, عہد خدا. لہذا میقات بھی نظر انداز کر دیتے. میقات میں جائیں, میقات میں جانے کے بعد کرنا کیا ہے؟ مہم یہ ہے, یعنی اس وعدہ گاہ پر پہنچے ہو, اب کیا کریں؟ ثم ماذا. بات صرف تولیے کی نہیں ہے, تولیاں تو گھر میں بھی لپیٹ سکتے تھے آپ, یہاں آ کر بھی لپیٹ سکتے ہیں, خود مکہ کے اندر بھی. نہ کہا گیا کہ مکہ آؤ بغیر احرام باندھے, اور نہ گھر سے باندھ کر آنا ہے, بلکہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ میقات پہ, وعدہ گاہ پر آؤ. کیوں؟ کہ وہاں پر کچھ باتیں ہیں, وہاں پر کچھ مراحل ہیں جو طے کرنے ہیں, اور ان مراحل کے بعد پتہ چلے گا کہ میقات کا اثر انسان کے وجود پر کیا پڑتا ہے. سب سے پہلا کام, آ کر میقات پر غسل کرو. غسل احرام, جو بھی میقات ہیں, پانچ میقاتیں مشہور ہیں. اب بعض ہمارے راستے میں نہیں پڑتی لیکن دو پڑتی ہیں, جیسے جوفہ اور مسجد شجرہ. ابھی انشاءاللہ مدینے جائیں گے, واپسی پر مسجد شجرہ جائیں گے. ابھی آمادہ رہیں مسجد شجرہ کے لیے. کیا کرنا ہے مسجد شجرہ میں؟ میقات شروع ہو جائے گی. سب سے پہلے غسل کرنا ہے آپ نے, غسل میقات یا غسل احرام. یہ ظاہر حکم ہے, یعنی مستحب حکم ہے کہ اپنے بدن پر پانی ڈالنا ہے, جس طرح سے آپ دوسرے واجب غسل کرتے ہیں یا مستحب غسل شرعی. نہانا نہیں, نہانا اور چیز ہے, غسل غسل نہیں کرنا بلکہ غسل کرنا ہے. غسل کہتے ہیں دھونے کو, یعنی یوں نہیں کہ وہاں شیمپو صابن لے جائیں اور خوب دھوئیں اپنے آپ کو, رگڑنا ہے اور میل اتارنی ہے ساری. میل اتارنا مقصود غسل کرنا ہے. غسل اور چیز ہے, غسل اور چیز ہے. غسل تو ابھی بھی روز کرتے ہیں آپ, دھوتے ہیں نہاتے ہیں سب. غسل کریں, غسل بظاہر, غسل ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک حرکت انسان بظاہر انجام دیتا ہے لیکن اس کا اثر باطن پر پڑتا ہے انسان کی. یعنی ظاہری طور پر ہم جسم پر پانی ڈالتے ہیں لیکن اثر اس کا روح میں ظاہر ہوتا ہے. غسل سے انسان کو طہارت و پاکیزگی ملتی ہے. ظاہری طور پر جسم پر ڈالنا ہے لیکن باطن میں ایک عمل دیگر انسان انجام دیتا ہے. یہاں پر آ کر ائمہ ہدا علیہ السلام نے فلسفہ بیان کیا میقات میں غسل میقات کا. جو صحیح طرح سے غسل میقات کر لے گا وعدہ گاہ پر, پہلا کام چونکہ حرم خدا میں آنا ہے, حرم خدا میں آنے کے لیے غسل ضروری ہے، لیکن اس غسل کے اسرار ہیں فراوان، غسل میقات یا غسل احرام کے، پھر اس کے بعد احرام باندھنا ہے، احرام کے مناسک فلسفہ ہے، احکام ہیں، اسرار ہیں فراوان، اور پھر اس کے بعد تلبیہ اور داخل دار حرم ہونا ہے. چونکہ ابھی فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ اسرار غسل آپ کی خدمت میں بیان کیجیے، وہ کل کے لیے انشاءاللہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو جو مشرف ہوئے ہیں زیارت عظمیٰ پر، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں اس سفر زیارت میں اپنے مقاصد میں کامیاب و کامران فرما. ہمیں اس سفر میں پروردگار اپنی ذات